جانے مسائل دو علماء سے پوچھے یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چند کے ناظرین، پروگرام دارالتا اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر، سمجھ کر، درست طریقے کے مطابق اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے کہ جو شخص ایک دن میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود بھیجے وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہیں دیکھ لیتا۔ اللہ کریم مجھے آپ کو کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کے الحمدللہ ہمارے اس پروگرام میں ہمارے مہمان اس دارالتا میں جو جواب ارشاد فرمائیں گے، قبلہ مفتی محمد حسان اتاری صاحب، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ طبیعت مزاج شریف آپ کے کیسے ہیں؟
الحمدللہ۔
آج ہم بطور خاص کچھ کلام پاک کے حوالے سے، قرآن مجید، فرقان حمید، ایک تو کلام پاک ہے، ساتھ ساتھ کچھ ایسی تفاسیر بھی ہوتی ہیں، ان کو پکڑنے، ان کو ہاتھ لگانے، قرآن کو جیسے بغیر کسی جو ہے وہ طہارت وضو کے اس کو چھونے کی اجازت نہیں ہوتی، تو جو عام ہمارے پاس تفاسیر ہیں، چاہے عربی میں ہوں کچھ یا اردو میں تفاسیر ہیں، جن کو روز مرہ آدمی اپنے مطالعے میں رکھتا ہے یا پڑھتا ہے، تفسیر جلالین بالخصوص جو ہمارے کئی اسٹوڈنٹ اس کو پڑھتے ہیں، طلبہ طالبات پڑھتی ہیں، تفسیر صراط الجنان اور اس طرح کی تفاسیر بھی ہیں، تو اس کے حوالے سے کچھ آپ کلام فرمائیں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید جو پورا قرآن پاک ہے، یعنی صرف قرآن پاک جو ہمارے سامنے ہوتا ہے، اس کو چھونے کے حوالے سے تو امت کا اس پر اجماع ہے۔ قرآن، حدیث اور اجماع امت اس پر ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو بغیر وضو کے، یعنی جب تک بندہ طہارت حاصل نہ کیے ہوئے ہو، اس وقت تک قرآن مجید کو چھو نہیں سکتا، یعنی براہ راست اس کو چھونا اس کے لیے شرعاً جائز نہیں۔ قرآن پاک فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس قرآن کو وہی لوگ چھوتے ہیں کہ جو خوب پاکیزہ ہیں۔ یہاں پر لا یمسہ کا معنی ہے کہ تم اس کو نہ چھوو، چھوئے وہی اس کو، ٹچ وہی کرے، وہی ہاتھ لگائے کہ جو پاک ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں فرمایا کہ اس کو نہ چھوئے الا طاہرون، مگر وہ کہ جو پاک ہے۔ اور تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کا اس میں اتفاق ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو چھونا یہ بغیر طہارت کے جائز نہیں ہے، اور یہی ائمہ اربعہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور ان کے جو متبعین ہیں، سب کا اس پر اتفاق ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو چھونے کے لیے وضو کا ہونا یہ ضروری ہے۔
وضو کا ہونا ضروری،
یعنی
طہارت صغرا اور کبرا
دونوں، یعنی ظاہر سی بات ہے کہ وضو ہونا ضروری ہے، تو غسل ہونا بدرجہ اولا ضروری ہے۔ اگر کسی کے اوپر غسل فرض ہے تو وہ بھی نہیں چھو سکتا، اس کو تو زبان سے پھر پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی سوائے مخصوص صورتوں کے۔
ٹھیک ہے۔
تو اب رہا قرآن مجید فرقان حمید کے علاوہ، یعنی قرآن مجید آپ کے سامنے نہیں ہے، کسی اور طریقے سے قرآن مجید کی آیات یا ان کے ساتھ کچھ اور لکھا ہوا آپ کے سامنے موجود ہے، تو اس میں کچھ تفصیل ہے۔ جیسے تفسیر کے حوالے سے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیریں لکھی ہوتی ہیں، تو تفسیر یہ دو طرح کی ہوتی ہیں عام طور پر۔ ایک وہ تفسیر ہوتی ہیں کہ جو ایک حاشیے کی صورت رکھتی ہیں، اور ان تفسیروں کو دیکھ کر کوئی بھی بندہ جب اسے دیکھے گا تو یہ کہے گا کہ یہ قرآن ہی ہے، یعنی بالکل مختصر سی وہ تفسیر ہوتی ہے، اور اس کو اگر ویسی چھاپ دیا جائے تو ایسا لگے گا کہ قرآن مجید فرقان حمید ہمارے سامنے، جیسے ترجمہ کنزل ایمان ہے، اس کے ساتھ خزائن العرفان یا نور العرفان ہوتی ہے تو وہ قرآن کی حیثیت ہی رکھتی ہیں. تو ایسی تفاسیر کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس کو بغیر وضو کے چھونا یہ جائز نہیں ہے, اس کو چھونے کے لیے آپ کو وضو ہونا یہ شرط ہے. اور بعض تفسیریں وہ ہوتی ہیں کہ جو بڑی تفسیر کہلاتی ہیں,
ٹھیک ہے,
جیسے تفسیر صراط الجنان ہے. اب یہ صراط الجنان کا سیٹ رکھا ہوا ہو یا اس کی ایک جلد رکھی ہو تو کوئی بھی اس کو قرآن مجید فرقان حمید نہیں کہے گا, یہی کہا جائے گا کہ یہ قرآن پاک کی تفسیر ہے. تو ایسی تفسیر جو ہوتی ہے اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ بہتر تو اس میں بھی یہی ہے کہ بندہ باوضو اس کو چھوئے,
ٹھیک ہے,
لیکن اگر اس کا وضو نہیں ہے تو اس میں اولا یہ ہے, بہتر یہ ہے کہ بندہ اگر اس کو چھونا چاہتا ہے تو پھر کوئی کپڑا ہو جو بھلے اس کے جسم کے تابع ہو, جیسے دستانے ہیں, اس کو پہن کر اس کو چھوئے. لیکن اگر بغیر اس کو دستانے پہنے یا کپڑا لیے بغیر بھی اس کو چھوا, اس کو اٹھا لیا اس نے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ جب آپ اندر جائیں گے, جیسے آپ نے تفسیر کھولی,
صحیح,
اور صراط الجنان مثال کے طور پہ یہ آپ نے کھولی, اور کھولنے کے بعد اس کے جو صفحات ہیں اس میں اوپر قرآن لکھا ہوا ہے, ساتھ میں ترجمہ لکھا ہوا ہے, تو جہاں قرآن اور ترجمہ ہے اس مقام پر آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے. اسی طرح بھی عین ہی اس کے پیچھے بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے. ہاں, جب تفسیر لکھی ہوئی ہے وہاں آپ نے ہاتھ لگایا تو یہ لگانا آپ کا جائز,
یعنی بہت بڑی احتیاط کے ساتھ اگر اس طرح بھی کرنا ہے تو یہ احتیاط رکھنی,
احتیاط کرنا ہوگی. اسی طرح تفسیر جلالین ہے, کیونکہ تفسیر جلالین کے حوالے سے بالخصوص جو درس نظامی کرنے والے ہیں, کرنے والیاں ہیں, ان کی طرف سے یہ بہت زیادہ سوالات آتے ہیں کہ بعض اوقات جو ہے وہ اس کو ہاتھ لگانا یعنی وضو کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا, طہارت حاصل نہیں ہوتی, تو اس صورت میں تفسیر جلالین کو پکڑنے کا کیا حکم ہے؟ تو تفسیر جلالین دیکھیں دو طرح کی عام طور پہ ہمارے یہاں چھپتی ہے. ایک تفسیر جلالین یہ جو بیروت وغیرہ کا طرز ہوتا ہے, اسٹائل ہوتا ہے, اس میں چھپتی ہے,
جیسے آپ کے سامنے یہ کتاب رکھی,
تو اس طرح کی کتاب ہوتی ہے تو اس میں وہ بالکل ایسی ہوتی ہے جیسا کہ تفسیر نور العرفان ہے یا خزائن العرفان ہے, اس طرح کی وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ اس کو دیکھیں گے تو وہ لگے گا کہ قرآن مجید فرقان حمید یہ. تو اس طرح کی جلالین کو بغیر وضو چھونے کی اجازت نہیں ہے. دوسری ہمارے پاکستان ہندوستان وغیرہ کے اندر چھپتی ہے, وہ بڑی چھپتی ہے جس کو جلالین کلا بولتے ہیں, تو اس میں سائڈوں پر حاشیے لگے ہوتے ہیں, وہ قرآن مجید سے بالکل جدا محسوس ہوتی ہے, معلوم ہوتی ہے. تو ایسی تفسیر جلالین کا حکم ایسا ہی ہے جیسے تفسیر صراط الجنان کا ہے کہ اس کو آپ
بڑی تفسیروں والا,
بڑی تفسیروں والا اس کو آپ چھو سکتے ہیں. لیکن بہرحال جس کے ساتھ عذر نہیں ہے, جس کے ساتھ مجبوری نہیں ہے, تو اسے یہی چاہیے کہ وہ ادب و احترام کا راستہ ہی اپنائے اور ہمیشہ طہارت کے ساتھ ہی ایسی کتابوں کو چھوئے. بلکہ علماء نے تو جہاں تفسیر کا حکم لکھا وہیں پہ ساتھ میں کتب فقہ کا حکم بھی لکھا,
ٹھیک ہے,
یہ فقہ کی کتابیں ہیں, حدیث کی کتابیں ہیں, تو اس کے لیے بھی یہی فرمایا کہ خلاف اولا ہے اس کو بغیر وضو چھونا, بہتر یہی ہے کہ بندہ وضو کر کے ہی اس کو چھوئے, وضو کرے اور اس کے بعد اس کو اٹھائے. اس میں ادب بھی ہے, احترام بھی ہے, اور پھر بندہ وساوس سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے. ورنہ اس کو اتنی زیادہ احتیاط کرنا پڑے گی کہ کہیں قرآن کی کسی آیت پر ہاتھ نہ پڑ جائے, اس کے ترجمے پر ہاتھ نہ پڑ جائے, یا اس کے پیچھے ہاتھ,
اس کی پچھلی سائڈ کا بھی خیال رکھنا ہے, بیک سائڈ کا.
جی, امام ابو حفص کبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ فقہ حنفی کے بہت بڑے امام گزرے ہیں اور ان کا بڑا نام ہے فقہ حنفی کے اندر, امام محمد کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. تو ان کے حوالے سے امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ یہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ تقریباً 29 سال ہو گئے میں نے کبھی کسی کاغذ کو بھی بغیر وضو کے نہیں چھوا.
اللہ اکبر,
کاغذ خالی کاغذ بھی ہوتا ہے تو اس کو چھونا, یہ وضو کے ساتھ میں نے اس کو چھوا, کیونکہ کاغذ یہ احترام کا آلہ ہے, یعنی اس پر آپ دین کی باتیں لکھتے ہیں, اس کے پر قرآن لکھتے ہیں, آیات لکھتے ہیں, ترجمے لکھتے ہیں, تو اس لیے اس کاغذ کی بھی وہ اس قدر تعظیم کیا کرتے تھے. اور اپنا واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ پیٹ خراب ہو گیا جس کی وجہ سے بار بار جو ہے وہ وضو کرنے کی حاجت پڑی, تو جب بھی کوئی چیز اٹھانے کے لیے, یعنی کتاب اٹھانی ہے یا جو ہے وہ کاغذ اٹھانا ہے کہ اس کے اوپر لکھنا ہے, تو وضو کر کے پھر اس کو اٹھایا کرتے تھے.
ٹھیک,
تو یہ ادب کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا مقام و مرتبہ پھر ایسے عطا فرماتے ہیں. تو حتی الامکان کوشش یہی کرنی چاہیے کہ بندہ جب بھی تفاسیر وغیرہ کو چھوئے یا کتابوں کو ہی چھوئے تو ابا وضو ہو.
ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. میسیج کے ذریعے بھی ہمارے ہم سوالات شامل کرتے ہیں. تو پہلا سوال میسیج کے ذریعے یہ ہے کہ کیا اسلامی بہنیں اپنے مخصوص ایام میں مدنی پنج سورہ اس کو چھو سکتے ہیں, کیا کریں؟
پنج سورہ دیکھیں, پنج سورہ کے اندر تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. مدنی پنج سورہ کے اندر تو بہت ساری اردو میں لکھی ہوئی چیزیں ہیں, اس کے اندر تو درود پاک لکھے ہوئے ہیں, مختلف مہینوں کے فضائل لکھے ہوئے ہیں، اذکار لکھے ہوئے ہیں، وظائف لکھے ہوئے ہیں، پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ قرآن کی آیات اور صورتیں بھی لکھی ہوئی، جیسے سورہ یاسین لکھی ہوئی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، یہ لکھی ہوئی ہے. تو اس کا حکم تو پھر یہ کتابوں کی طرح ہے کہ اس کو چھو تو سکتے ہیں، لیکن جہاں جہاں اس میں قرآن پاک لکھا ہوا یا قرآن پاک کا ترجمہ ہے تو اس کو پھر بغیر اس کے اوپر آپ ہاتھ نہیں لگا سکیں گے، اور اس کے بیعینی ہی پیچھے ہاتھ نہیں لگا سکتے.
جہاں صورتیں چلتی ہیں تو وہ تو مسلسل لکھے ہوئے ہیں،
جی وہ
صفحات جیسے صورتیں یاسین ہے، سورہ ملک ہے، یہ مسلسل لکھی ہوئی ہیں،
لیکن درمیان میں وظائف کے طور پہ بھی صورتیں ہیں، تو ان صورتوں کے اوپر ہاتھ نہیں لگا سکیں گے.
ٹھیک ہے، ان یہ احتیاط اس میں جو ہے وہ پیش نظر جو ہے وہ رہے. اور ایک سوال تو آئے گا، میں کہتا ہوں چلیں پہلے ہی کئیوں کی جو ہے وہ نمائندگی کر لوں، یہ آئی پیڈ ہیں، موبائل ہیں، اینڈرائڈ ہیں، یہ عام طور پہ جب بھی گفتگو ہوتی ہے اس ٹاپک پر تو اس کا یہ سوال آتا ہی ہے کہ اس میں قرآن پاک کی جو آیات آتی ہیں، یا کوئی تلاوت کر رہا ہو یا کوئی ایسی کتابیں پڑھ رہا ہو، تو یہاں بھی وہی حکم ہے یا کچھ تبدیلی ہے؟
دیکھیں کچھ تبدیلی ہے، مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ ادب تو جب کریں گے جتنا کریں گے اتنا بہتر ہے،
ٹھیک ہے،
لیکن قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے کہ جب وہ اسکرین پر شو ہو رہا ہے،
ٹھیک ہے،
آئی پیڈ کی اسکرین پر ہے یا موبائل کی اسکرین پر ہے، تو اس حوالے سے علماء کا اس میں اختلاف ہے،
ٹھیک،
کہ یہ جو قرآن پاک ہے کیا اس کو قرآن پاک کہیں گے یا صرف یہ شعائیں ہیں کہ جو سامنے آتی ہیں اور جب ہم موبائل بند کرتے ہیں یا اس اپلیکیشن کو بند کرتے ہیں تو
ختم ہو جاتی،
سامنے سے ہٹ جاتی ہے، تو کیا اس کو قرآن کہا جائے گا؟ تو علماء کی ایک تعداد ہے، بڑی تعداد ہے، کہ جو اس بات کی قائل ہے کہ اس کو قرآن نہیں کہا جائے گا،
ٹھیک،
کیونکہ یہ ریزیز ہیں جو سامنے آتی ہیں اور پھر اس کے بعد ختم ہو جاتی ہیں، ان کے اوپر قرآن کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا. جب قرآن کا اطلاق نہیں کریں گے تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ اس کو چھونا یہ درست ہو جائے گا، جائز ہو جائے گا،
ٹھیک ہے.
لیکن ایک تعداد ہے علماء کی جو محتاط علماء بھی ہیں اور ساتھ میں ایک بڑی ان کی علمی حیثیت ہے، جو اس بات کے قائل ہیں کہ اس کے اوپر قرآن ہی کا لفظ بولا جاتا ہے، اس کو قرآن ہی کہا جاتا ہے، تو ان کے نزدیک پھر اس کو چھونے کی اجازت نہیں ہوتی. جب یہ اسکرین پر شو ہو رہا ہو تو آپ اس کے اوپر ٹچ نہیں کر سکیں گے. تو ہم دارالفتاء اہل سنت سے یہی جواب دیتے ہیں کہ احتیاط اسی کے اندر ہے کہ جب بھی آپ قرآن مجید فرقان حمید کو موبائل میں پڑھیں تو اس کو ٹچ کرنے سے، یعنی براہ راست اس کو ٹچ کرنے سے بچیں، یعنی اسکرین کو ٹچ نہ کریں، کسی چیز کے ذریعے سے، قلم ہے یا کوئی سٹک وغیرہ ہے، اس کے ذریعے سے آپ اس کو آگے بڑھائیں. اور میں نے ایک دفعہ بتایا بھی تھا کہ بعض جو بعض ہمارے موبائل جو ہوتے نا، اس میں یعنی بعض اپلیکیشنز جو ہوتی ہیں قرآن پاک کی، اس کو اگر موبائل میں ڈالا جائے تو پھر یہ جو والیوم اوپر نیچے کرنے کا ہوتا ہے نا، اس کے ذریعے سے بھی صفحات آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ میں کر کے ہی دکھا دیتا ہوں، ابھی دیکھیں مثال کے طور پہ یہ ہے،
ٹھیک ہے، کیمرہ مین زوم کر کے اگر دکھا دیں تو اچھا.
ابھی دیکھیں،
ٹھیک ہے،
چھوئے بغیر میں نے یہ کیا، یہ صفحہ آگے ہو گیا،
آگے ہو گئے،
یہ صفحہ پیچھے ہو گیا. یہ بعض اس کے اندر ہوتا ہے، تو ابھی یہ پتہ نہیں، مجھے تو نہیں اتنی معلومات، یہ موبائل کا سسٹم میں
کیا بات ہے، آپ رہنمائی بھی فرما رہے ہیں اور ایک تجربہ بھی اپنا بتا رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس طرح کے بھی کوئی ہوں. تو لیکن جو فائنل حکم کیا ہوا اس کا؟
فائنل یہ ہے کہ احتیاط برتیں، بچنا بہتر ہے کہ آپ اس کو براہ راست نہ چھوئیں، کسی چیز کے ذریعے سے، کسی کپڑے وغیرہ، رومال وغیرہ لے لیں، اس کے ذریعے سے آپ اس کو آگے پیچھے کرتے رہیں، اسی میں عافیت ہے.
چلیں ٹھیک ہے، منشین کے ناظرین آپ کے سوالات بھی ہم اس میں شامل کرتے ہیں، تو بلا تاخیر بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں.
میرا سوال عرض ہے کہ میں جو دعوت اسلامی کی ایپ ہے قرآن پاک کی، اس میں سے میں قرآن سنتا ہوں اور ایک قرآن ہاتھ میں رکھ کر جو میں سنتا ہوں وہی اس کے اوپر میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، اور اس کو میرا ہاتھ بھی ٹچ ہوتا ہے. تو مطلب موبائل سے قرآن پاک سن کر قرآن پاک ہاتھ میں دیکھنا، کیا اس سے ثواب ملے گا؟
قرآن پاک کو دیکھنا، ایک تو ایپ کے ذریعے یہ سن رہے ہیں اور باقاعدہ قرآن پاک بھی الگ سے ایک کھول کے اپنے پاس رکھتے ہیں اور ادھر سے سنتے ہیں اور ادھر ساتھ دیکھ رہے ہیں.
دیکھیں دیکھنے کا ثواب تو ملے گا
ماشاء
کہ النظر فی المصحف عبادت، کہ مصحف کے اندر دیکھنا، قرآن پاک کے اندر دیکھنا بھی یہ عبادت ہے، تو وہ اس کو دیکھیں گے، اس کو چھوئیں گے تو اس کا ثواب تو ملے گا. اب ویسے قرآن مجید فرقان حمید جو براہ راست سنا جاتا ہے،
ٹھیک ہے،
یعنی کوئی قاری صاحب تلاوت کر رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں، تو اس کے سننے پر بھی ثواب ہے، اور اس کو تو فرمایا کہ اس کا ثواب پڑھنے سے بھی زیادہ ہے۔ قرآن سننا یہ فرض ہے، جب کوئی بندہ حاضر ہو قرآن پاک سننے کے لیے اس نیت سے کہ میں قرآن پاک سنوں گا، تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر قرآن پاک کو سننا فرض ہو جاتا ہے۔ اب اس پر عمل کرے گا تو قرآن فرض پر عمل کرنے کا اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن جہاں تک رہا اس طرح ریکارڈڈ جو ہوتا ہے اس کو سننے سے ثواب ملے گا، تو ایسا یہ نہیں ہے کہ
وہ والا ثواب، یعنی
میں کر رہا ہوں کہ جو سننے کا ثواب جو قرآن پاک کے حوالے سے ہے کہ جو فرض سننے کا ثواب ملتا ہے وہ اس کو دیا جائے، ایسا نہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو جب بھی آپ سنیں گے اچھی نیت کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ تو آپ سن رہے ہیں اور توجہ آپ کی رہتی ہے اس کی طرف، تو کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے۔ یعنی قرآن پاک آپ وہاں سے سن رہے ہیں اور آپ کی نظر جو ہے وہ قرآن پاک پر ہے، تو اس میں حرج نہیں ہے، ایسا کر سکتے ہیں
اور اچھا طریقہ ہے اور کرنا بھی چاہیے اس طریقے سے، اور بڑی سہولت بھی ہے، آسانی بھی ہے۔ بعض ایسے بھی ہیں کہ جو باقاعدہ اس طریقے سے خود تلاوت نہیں کر سکتے، تو اتنی تو کوشش تو اسے کرنی چاہیے۔ مفتی صاحب کیا کہتے ہیں کہ جو نماز کے لیے اس کی تلاوت ضروری ہو اور اتنا اگر وہ سیکھ لیتا ہے، لیکن عام روٹین وائز اگر وہ ادھر سے ایک پاؤ آدھا پارا وہ ریکارڈڈ سنتا ہے اور ساتھ قرآن، تاکہ عادت بھی اپنی ایک رہے۔ بعض بڑی عمر والے بھی اس طرح کے انداز اختیار کرتے ہیں، تو
اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کرنا چاہیے۔ اور دوسرا سیکھنا چاہیے، پڑھنا سیکھنا چاہیے،
ٹھیک ہے۔
چاہے کتنی ہی بڑی عمر آپ کی ہو چکی ہو، تو آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ پڑھنا آ جائے گا۔ زندگی کا اگر آخری لمحہ بھی رہ گیا ہے، آخری دن بھی رہ گیا ہے، تو قرآن سیکھتے ہوئے اگر وہ دن گزرا ہے تو یہ فائدہ مند ہی ہے، سعادت کی ہی بات ہے۔
ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ جی مدشین کے ناظرین کی کال مزید سنتے ہیں۔
ماشاءاللہ عزوجل، دارالافتاء اہل سنت بہت ہی پیارا سلسلہ ہے۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اکثر کہتے سنا گیا ہے کہ جمعرات والے دن کپڑے نہ دھویا کریں، کیس سے مصیبتیں اور بلائیں گھروں میں آتی ہیں، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا۔
جی یہ تو میں سوچ رہا تھا شاید سفر میں کچھ سوالات آئیں گے مصیبتوں والے، لیکن یہ جمعرات کا بھی ایک کوئی تصور ہے۔
جمعے کے لیے تو ہوتا ہے کہ بعض لوگ جمعے کی وجہ سے منع کرتے ہیں، لیکن جمعرات کا پہلی دفعہ سنا ہے کہ جمعرات میں بھی ایسا۔
جمعہ بھی تو خواتین عام طور پہ گھروں میں کپڑے انہوں نے دھونے ہیں یا مردوں نے بھی دھونے،
منع کبھی بھی نہیں ہے۔ وہ تو میں بتا رہا ہوں کہ جمعے کے حوالے سے عوامی رومر زیادہ ہے، جمعرات کا فرسٹ ٹائم سنا ہے، تو کپڑے کسی بھی دن دھونا ہو اس کے دھونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جمعرات کو بھی دھو سکتے ہیں، جمعہ کو بھی دھو سکتے ہیں۔ جمعہ کے حوالے سے یہ ہے کہ جیسے مرد حضرات ہیں جن کے اوپر جمعہ کی سعی ضروری ہوتی ہے کہ اذان ہو گئی تو انہوں نے نماز کے لیے جانا ہے، تو ان کے لیے ہوتا ہے کہ وہ کام کاج سے فارغ ہو لیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں عمومی طور پہ جو کپڑے دھوتی ہیں وہ خواتین دھوتی ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ جمعہ یہ ضروری نہیں ہوتا، تو ان کا جمعے کے دن کپڑے دھونا ویسے بھی مسئلہ نہیں ہے۔ مرد بھی دھو سکتا ہے اگر دھوتا ہے تو، جیسے لانڈری وغیرہ کے اندر دھوئے جاتے ہیں، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ جب اذان ہو گئی تو اب کام کاج چھوڑ کر یہ جمعہ کے لیے ان کو جانا ہوگا۔
ٹھیک ہے۔ ایک ہماری بہن کی طرف سے یہ سوال ہے کہ کیا اسلامی بہن نے اپنا پورا چہرہ منہ چھپا لیا ہے اور آنکھیں نظر آ رہی ہیں، تو یہ پردے کے خلاف تو نہیں ہوگا یا کیا ہے؟
نہیں، بالکل نہیں ہوگا۔ اصل یہ ہے کہ ایسا انداز نہ ہو کہ جو سامنے والے کو اٹریکٹ کرنے والا ہو۔ اب آنکھوں کے اندر ایسے آئی شیڈ وغیرہ لگائے ہوئے ہیں کہ جس سے لوگ متوجہ ہو رہے ہیں، اور اس طرح پھر اس سے بچنا یہ ہوگا اس کو۔ باقی یہ کہ ظاہر ہے کہ عمومی طور پر ہمارے یہاں چہرہ جو چھپایا جاتا ہے اس میں آنکھیں ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس میں حرج نہیں ہے۔
ٹھیک ہے جی، مزید سوال آپ کے۔
میرا یہ سوال ہے کیا جانوروں پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے؟
ٹھیک ہے، مزید۔
صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ سوال یہ ہے کہ جمعہ کے دن جیسے کہ حدیث پاک کا جو کسی کی گردن پھلانگ کر گیا اس نے جہنم کی طرف پل بنایا، لوگ ایسے کرتے ہیں آگے جگہ خالی ہوتی ہے اور پیچھے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، کیا اس صورت میں آگے جانا جائز ہے؟
جی دو سوال ہیں، اور یہ میں چاہوں گا یہ جمعہ والا بالخصوص اس کو، گردنیں پھلانگنے کی جو ممانعت ہے، اب یہ کوئی خاص وقت کے لیے یا جو بیان چل رہا ہو اس وقت بھی یا کیا ہے اس میں؟
دیکھیں، پہلا جو سوال کیا جانوروں پر زکات، تو سوال کے الفاظ تو بڑے دلچسپ ہیں۔ جانوروں پر زکات تو نہیں ہوتی،
البتہ
جو جانور ہیں ان کے لیے، ان کے اعتبار سے جو انسان ہیں اس پر زکات کی کچھ صورتیں ہوتی ہیں، تو وہ تعداد ہوتی ہے مخصوص اس اعتبار سے، یا جانور تجارت کے لیے ہوں تو اس اعتبار سے زکات ہوتی ہے۔ اور اس کی شرائط ہیں اس کے ساتھ پہ زکات یہ واجب ہوتی ہے.
یعنی جانور اگر چلیں اس کو کچھ ڈیٹیل سے, ایک تو وہ جو سائمہ جانور ہیں جو
چرنے والے جانور,
چرنے والے اور سال کا اکثر حصہ
بات کرتے ہیں,
جی جی وہ تو شرائط تقریباً لوگوں پر وہ پوری ہونا میرا خیال ہے
شہر کے اندر مشکل ہے, لیکن
شہر میں گاؤں دیہاتوں میں بھی اب اس طرح کے اہتمام اپنے طور پر ہوتے ہی ہیں, خیر جس کے اوپر اتنے جانور ہوں. لیکن عام جو تجارت کی غرض سے جانور خریدے ہوئے ہیں قربانی کے لیے بھی لوگ یہ تجارت کی غرض سے ہی پالتے ہیں جو کہ بیچیں گے ہم, تو ان جانوروں کو
ان کے احکام جدا ہوں گے. جو جانور لیے ہی اس نیت سے گئے کہ اس کو ہم نے بیچنا ہے, تو پھر یہ مال تجارت بن جائیں گے. جب مال تجارت بن جائیں گے تو پھر ان کے اوپر جو ان کی مارکیٹ ویلیو ہوگی جب آپ کے زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے, اور اس وقت ان کی جو مارکیٹ ویلیو ہے کہ آپ اس کو مارکیٹ میں خریدنے جائیں گے تو کتنے کا ملے گا, اس اعتبار سے اس کے اوپر زکوٰۃ یہ فرض ہوگی.
ٹھیک ہے, یہ جو جمعے کے لیے گردنے
اس میں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اصل تو ہے خطبے کا حکم,
ٹھیک ہے,
یہ بیان تو ہمارے یہاں جو اردو کے اندر ہوتا ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر تو نہیں ہوتا تھا, وہاں تو عربی خطبہ تھا, اسی کے اندر واضح نصیحت کی جاتی تھی اور لوگ اس کو سمجھتے تھے. تو اصل خطبے کا وقت ہے کہ جس کے اندر گردنیں پھلانگنے سے یہ منع کیا گیا ہے. باقی اگر اردو میں بیان ہو رہا ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر لوگ توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں, اب یہ آیا اور اس نے جو ہے وہ گردنیں پھلانگی یا لوگوں کو جو ہے وہ چیرتا ہوا آگے کی طرف گئے, تو ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ اس میں ڈسٹرب ہوں گے,
جی
سن نہیں پائیں گے, ان کی توجہ بٹے گی, اور ہو سکتا ہے کہ وہ جائز کا ناجائز اور ناجائز کا جائز سمجھ بیٹھے اور سبب یہ بندہ بنے گا.
ٹھیک ہے,
تو اس لیے اس میں اس طرح احتیاط برتے کہ کسی کو ڈسٹرب نہ کرے. رہا یہ کہ اگر آگے جگہ خالی ہے تو دیکھیں یہ جو گردنیں پھلانگنے سے منع کیا گیا یہ ان کا حق ہے, جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا حق ہے, اس لیے اب یہ آگے گردنیں پھلانگ کے جائے گا تو ان کی دل آزاری اور ان کے حق تلفی کا سبب بنے گا. لیکن اگر آگے ان لوگوں نے جگہ چھوڑ دی تو خود انہوں نے اپنے حق کو چھوڑ دیا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر ایسی جگہ آگے واقعی خالی ہے تو پھر تو جا سکتا ہے, لیکن جائے اس طریقے سے کہ کسی کو ڈسٹرب نہ کرے. اور جب مسجد میں بندہ داخل ہو گیا تو عین مسجد میں پہنچتے ہی جہاں پر ہے اس کے لیے خطبہ اگر ہو رہا ہے تو یہ سننا ضروری ہو جائے گا. جہاں جگہ ملتی ہے پھر وہاں پر وہ
عربی والا خطبہ
جو ہوتا ہے اس کی یہ بات ہے. لیکن عمومی طور پر جو دیکھا ہے نا وہ یہ دیکھا ہے کہ جو آگے آگے آتے ہیں نا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو عربی خطبے کے دوران ہی آ رہے ہوتے ہیں,
ٹھیک ہے,
یعنی جن کو گردنیں پھلانگنا کہتے ہیں نا وہ آتے عربی خطبے کے دوران ہیں,
اذان کے دوران بھی
اذان کے دوران آتے ہیں. نہیں خطبہ امام صاحب دے رہے ہو نا اس وقت کو گھوم گھما کے یوں آگے جگہ بناتے ہوئے پہنچ رہے ہوتے ہیں, اور ان کی بہت ساری اس میں صورتیں ہوتی ہیں. بعض لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ جو مسجد میں وہ جگہ استعمال کرتے ہیں کہ امام صاحب کا سلام دوسرا پھرے اور ہمارا قدم مسجد کے باہر ہو, تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسی جگہ پر بیٹھیں, تو اس لیے وہ اوپر والی منزل پہ نہیں جائیں گے, بیٹھیں گے اسی منزل پر اور کسی طریقے سے جگہ بنانے کی
سیڑھیوں کے قریب یا راستے کے قریب.
تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے, ایسی بات ہے کہ اس سے لوگ ڈسٹرب بھی ہوتے ہیں پریشان بھی ہوتے ہیں. جہاں آپ کو مسجد میں داخل ہو کر جگہ ملی ہے وہاں بیٹھ کر آپ توجہ کے ساتھ خطبے کو سماعت کریں.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے, چلیں مزید ایک ویڈیو کال لیتے ہیں پھر اس کے بعد.
مفتی صاحب سے یہ سوال ہے, کیا دکان یا مکان کرایہ دار کو فروخت کیا گیا, اب اس کی مکمل پیمنٹ آنے تک کیا اس سے کرایہ لینا جائز ہے؟
مزید ایک اور بھی کال دے دیں.
میرا نام سنول اتاری ہے اور میں دارال مدینہ میں انگلش ٹیچر ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ سے کہ کیا گھر میں تصویر لگانا جائز ہے؟
گھر میں تصویر لگانا, اور
وہ جو کرایہ والا مسئلہ تھا اس میں یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ کوئی چیز بیچیں گے تو اس میں یہ شرط نہیں لگا سکتے,
ٹھیک ہے,
کہ جب تک میں قیمت ادا نہیں کروں گا اس وقت تک میں کرایہ دیتا رہوں گا, یہ شرط فاسد ہے, اور یہ اس صورت میں آپ کا سودا یہ فاسد قرار پائے گا, اس کی شرح
ناجائز ہے,
ناجائز ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. بیچنا ہے تو مکمل طور پہ بیچیں اور اس کے وقت مقرر کر لیں کہ اتنے وقت کے اندر مکان آپ اس کو قبضے میں دے دیں گے, یا کرایہ پہ رکھا ہوا ہے تو وہ مکان میں رہے گا لیکن اب اس کا کرایہ نہیں دے گا, اور جو قیمت ہے اس کا وقت مقرر کر کے اس سے آپ لیں گے یا فوری طور پہ قیمت لے لیں وہ آپ کے اختیار کے اندر ہے.
ہو سکتا ہے کہ قیمت کے لیے اگر وہ سال دو سال ان پہ ٹائم لے رہے ہیں تو یہ اپنے مکان کی قیمت بڑھا کر لیکن سودا اسی پر
اسی وقت طے کریں گے,
ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ
اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر مکان ویسے ہے 20 لاکھ روپے کا,
ٹھیک ہے,
لیکن اس نے پیمنٹ کرنی ہے آپ کو 2 سال کے بعد,
صحیح,
تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 2 سال تک اس سے کرایہ لیتے رہیں اور 5 لاکھ روپے مثال کے طور پر آپ نے کرایہ اس کا لیا, تو یہ شرح جائز نہیں. ہاں یوں ہو سکتا ہے کہ لیتے وقت سودا کرتے وقت یہ طے کر لیں کہ یہ 2 سال کے ادھار پر ہم آپ کو بیچ رہے ہیں اور اس کی قیمت ہے 25 لاکھ روپیہ,
ٹھیک ہے,
تو اس وقت اگر یہ طے کریں گے تو ایسا کرنا یہ شرعاً جائز ہے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ہم نے 20 لاکھ کا بیچا اور جب تک آپ اس میں پیمنٹ ادا نہیں کریں گے اور رہتے رہیں گے تو آپ کو ہر مہینے اتنا کرایہ ادا کرنا ہے, یہ شرعاً جائز نہیں ہے.
اچھا ایک یہ سوال آیا, کیا تسمیہ بچی کا نام رکھ سکتے ہیں؟
تسمیہ کا مطلب بسم اللہ پڑھنا ہوتا ہے, تو نام رکھنے میں تو مسئلہ نہیں لگتا کہ اس کا نام رکھا جا سکتا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اس طرح کا نام معروف نہیں ہے مسلمانوں کے درمیان, تو بہتر ہے کہ اس طرح کا نام یہ نہ رکھا جائے. اچھا وہ دوسرا سوال جو تھا تصویر والا, تو دیکھیں تصویر جو جاندار کی تصویر ہے اس کو تو گھر میں رکھنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے, چاہے کسی کی بھی ہو, یعنی آپ کے عزیز کی ہو, والدین میں سے کسی ایک کی ہو, چاہے وہ حیات ہوں چاہے وہ انتقال کر چکے ہوں, تو تصویر لگانا یہ درست نہیں ہے. اب چاہے پیر صاحب کی تصویر ہو,
ٹھیک ہے,
یعنی بعض لوگ جو ہے وہ اپنے جو پیر صاحب ہوتے ہیں ان کی تصویر لگا لیتے ہیں تعظیم اور احترام کے طور پر, یا جیسے بعض لوگ ہیں کہ نعوذ باللہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کی جو مصنوعی تصویر ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس وہ تصاویر جو اپنے گھر کے اندر لگا لیتے ہیں, ان کی جو حرمت ہے یہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہے,
ٹھیک ہے.
بزرگوں کی جو تصویریں لگائی جاتی ہیں اس کا جو حرام ہونا ہے یہ دوسری تصویروں کے مقابلے میں زیادہ ہے. اس لیے کہ تصویر کی تعظیم ممنوع ہے, تصویر کی تعظیم نہیں کر سکتے, اور جب آپ کسی معظم ہستی کی تصویر لگائیں گے تو پھر اس صورت میں اس کی تعظیم کا زیادہ اندیشہ ہے, اور یہی جو چیز تھی یہ بت پرستی کا سبب بنی تھی.
اچھا
کہ ابتدا میں جو نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک افراد تھے ان کی انہوں نے تصاویر لکھی ہوئی تھیں,
ٹھیک ہے,
وہ ان کی جو بت بنا لیے تھے اور ان کی تعظیم کرتے تھے, پھر آہستہ آہستہ شیطان نے ان کو ان کی عبادت کے اوپر لگا دیا. تو اعلی حضرت نے اس حوالے سے بڑی سختی فرمائی, سخت حکم ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ یہ جو معظم دینی ہیں اس طرح کے افراد ہیں ان کی تصویر کا حکم اور سخت ہے. تو تصویر کسی کی بھی ہو گھر کے اندر تعظیم کے ساتھ یہ نہیں لگائی جا سکتی,
ٹھیک ہے. اسی طرح بعض اپنے کوئی معظم دینی کی اپنے دکانوں میں بھی سجاتے ہیں کہ وہاں کوئی خصوصی برکت آئے گی,
وہ برکت نہیں ہوگی, برکت کے فرشتوں کو روک لیا جائے گا, کیونکہ حدیث پاک نے ارشاد فرمایا کہ جس مکان میں یعنی جس جگہ پر تصویر ہو, 3 چیزیں ارشاد فرمائی, ویسے تو بہت ساری چیزیں علماء نے مختلف احادیث کی صورتوں میں ذکر کی ہیں, لیکن 3, ایک حدیث پاک میں کہ ایک کتا, یعنی کتا جس کی شرعاً اجازت نہ ہو رکھنے کی, اسے رکھا
طور پہ جو پال جی,
اسی طرح جو جنبی ہے اور اس کے نماز کا وقت آ چکا ہے اس وقت تک اس نے غسل نہیں کیا, ایسا جس پہ غسل فرض تھا اور نماز کا وقت قریب آ گیا, اب اگر غسل نہیں کرتا کہ اس کی نماز قضا ہو جائے گی, تو ایسا بندہ. اور اسی طرح جس گھر کے اندر تصویر ہو جو تعظیم کے ساتھ لگائی گئی ہے, تو ایسے 3 شخصوں کے بارے میں فرمایا, ایسے 3 جگہوں کے بارے میں فرمایا کہ ایسی جگہ پر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. تو دکان میں لگائیں گے تو جہاں آپ برکت کی امید کر رہے ہیں تو خود آپ نے برکت کے دخول کو روک دیا ہے وہاں پر, تو اس کی شرعاً اجازت نہیں,
اس چیز کی احتیاط کرنی چاہیے. منشان کے ناظرین, آپ نے پروگرام دارالعلوم اہل سنت ملاحظہ کیا ہے, سلسلے کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے.
نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھے کہ حکم مبین ہے, ہم کو رب سے ملا ہے, چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو, چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے.